الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولا یا صلی وسلم دائما غدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم. الحمدللہ اس عجیب عید میں جب کہ لوگ بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں اور بدل چکے ہیں، ایک نفسہ نفسی کا عالم ہے اور بڑے بڑے ناموں سے لے کر عام آدمی تک ہر کوئی اپنے ذاتی مفادات کے پیچھے دیوانہ ہو رہا ہے. بہت بات کی جاتی ہے ملکی اور بین الاقوامی حالات کی، بہت شکوہ کیا جاتا ہے سیاسی میدان میں کام کرنے والوں کا، بہت شکایت ہوتی ہے لوگوں کو حکمرانوں کے رویوں سے، اور یہ ساری چیزیں اپنی جگہ درست بھی ہیں، لیکن شاید ہم لوگ یہ سوچنے کا تکلف نہیں کرتے کہ میں کیا کر رہا ہوں. بنیادی بات یہاں سے شروع ہوتی ہے. قرآن حکیم میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. دنیا میں خشکی پر، تری پر، سمندروں میں اور زمینوں پر فساد پیدا ہو جاتا ہے. جو چیزیں زندگی کا سبب ہیں وہ موت کا سبب بننے لگتی ہیں. پانی حیات کا سبب ہے لیکن وہ موت کا سبب بننے لگتا ہے. لوگ غرق ہونے لگتے ہیں یا اس میں ایسے جرمز اور ایسے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں جو بیماریاں پھیلانے لگتے ہیں. زمین پر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، تباہی آ جاتی ہے، لوٹ مار ہوتی ہے، جانیں ضائع ہوتی ہیں، عزتیں لٹتی ہیں، لوگوں کو زندہ جلایا جاتا ہے، مظالم ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ دماغ کا سبب ایدی الناس، یہ لوگوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے، بنی نوع انسان کے کردار کا نتیجہ ہوتا ہے جو اللہ کریم کی ساری مخلوق کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. جرم انسان کرتا ہے، خطائیں انسان کرتا ہے، غلطیاں انسان کرتا ہے، دنیا کے لالچ میں انسان کھو جاتا ہے، اور اس وجہ سے جو تباہی آتی ہے وہ ساری مخلوق پہ آتی ہے. ہم اپنا شمار تو رکھتے ہیں کہ اتنے بندے مارے گئے، لیکن جو اللہ کی دوسری مخلوق اس تباہی کی نظر ہوتی ہے اس کا کوئی شمار ہی نہیں کرتا. اس کا کبھی آپ نے کسی اخبار میں، کسی تقریر میں کہیں ذکر نہیں سنا ہوگا کہ دوسری مخلوق، جانور، پرندے اور چھوٹے کیڑے مکوڑے وہ کتنے مرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم کے پسندیدہ غلاموں میں سے تھے، اور بہت سی احادیث مبارکہ انہوں نے روایت فرمائی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اگر جنگل میں کسی چڑیا کے انڈے کو گیدڑ کھا جاتا ہے اس پہ آفت آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو اس کے پیچھے بھی کسی نہ کسی انسان کی خطا ہوتی ہے. انسانی کردار روئے زمین کو متاثر کرتا ہے، اس لیے کہ فرمایا وخلق لکم ما فی الارض جمیعا، روئے زمین پر جو کچھ پیدا کیا گیا ہے اے نوع انسانی، یہ تمہاری خاطر پیدا کیا گیا ہے. اب ایک گھر میں کوئی سامان جمع کرتا ہے اپنے آرام کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے کرتا ہے، اس میں بستر ہوتے ہیں، برتن ہوتے ہیں، بجلی لگواتا ہے، لائٹیں ہوتی ہیں، فریج ہوتے ہیں، ضرورت کی چیزیں اور آرام کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جب گھر میں فساد ہوتا ہے تو وہ چیزیں خامخواہ ٹوٹتی ہیں، وہ خامخواہ خراب ہوتی ہیں. اسی طرح سے عالم دنیا میں جب انسان خرابی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو ہر قول اور ہر عمل ایک اثر پیدا کرتا ہے. ہم جو بات کہتے ہیں وہ فضا میں بھی ایک اثر چھوڑتی ہے. ہم کسی ایک فرد کو گالی دیتے ہیں، اسے جو دکھ ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے، ہماری جو زبان خراب ہوتی ہے یا مزاج خراب ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کا اثر فضا میں بھی جاتا ہے، فضا میں بھی آلودگی پھیلتی ہے. اور اگر بہت سے لوگ اسی کام کو لگ جائیں تو آپ اندازہ کریں کہ وہ کتنی آلودگی پھیلے گی اور کتنی مخلوق کو ایذا دے گی. اسی طرح ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ایک آدمی کو دھوکہ دیتے ہیں، یا کسی فرد کو یا بہت سے افراد کو دھوکہ دیتے ہیں، تو وہ تو متاثر ہوتے ہی ہیں لیکن اس کا اثر فضا میں بھی جاتا ہے. کم تولتے ہیں، لین دین میں بددیانتی کرتے ہیں، لوگوں کو مال ناجائز طریقے سے لے لیتے ہیں، یا لوگوں کی عزتیں خراب کرتے ہیں، یا لوگوں کی جان لے لیتے ہیں، تو ان سارے عوامل کا اثر فضا میں جاتا ہے جو پوری مخلوق کو متاثر کرتا ہے. اب اس اصول کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں ہر طاقتور ملک ہر کمزور پہ چڑھ دوڑا ہے، بے شمار لوگ روزانہ ناجائز طریقے سے قتل کر دیے جاتے ہیں، جلا دیے جاتے ہیں، بمبارڈمنٹ ہوتی ہے، توپیں آگ اگلتی رہتی ہیں، بندوقیں رات دن چلتی رہتی ہیں. اس وقت روئے زمین پر کہیں بھی آپ کو امن نظر نہیں آتا. جو ممالک دوسرے ملکوں پہ چڑھائی کر رہے ہیں، جن میں سر فہرست امریکہ ہے، جو دنیا کو تباہی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ تو ہے ہی، خود امریکہ کے اندر کیا سکون اور امن ہے؟ ہرگز نہیں. ہر روز لاکھوں وارداتیں قتل کی، لوگوں کی عزتیں لٹنے کی اور لوگوں کا مال لٹنے کی لاکھوں وارداتیں روزانہ ہوتی ہیں. تو اس نظر سے اگر آپ دیکھیں گے، دنیا کا نقشہ رکھ کر دیکھیں، اقوام عالم کے حالات آج کے پڑھ کر دیکھیں، تو یوں لگتا ہے کہ افراد انسانیت نے اس گھر میں جس میں یہ بستے ہیں، اس عالم میں، اس دنیا میں جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اس میں آگ لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے. ہر بندہ اپنے دامن میں انگارے بھرے پھرتا ہے اور اسے جلانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ بات تو ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ سے تعلق توڑ لیا، دنیا کے اسیر ہو کر رہ گئے اور اس بات کو بھول گئے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، نہ میرے پاس اتنی فرصت ہے کہ جب تک دنیا ہے میں اس میں رہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا ہی فانی ہے، دنیا ہی باقی رہنے والی نہیں ہے. اور دوسری بات جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ شاید دنیا تو ابھی کچھ عرصہ رہے اور ہمارے پاس اتنی فرصت نہ ہو, ہم آج ہی ابھی چلے جائیں, کل چلے جائیں, پرسوں چلے جائیں. تو یہ جو تھوڑی سی فرصت ہمیں دنیا میں رہنے کی ملی ہے, اس کے لیے اگر ہم آگ لگانے والوں کی بجائے آگ بجھانے والوں میں شامل ہو جائیں تو ہونا تو وہی ہے جو اللہ کریم کو منظور ہے. لیکن ہر آدمی کا شمار تو اس کردار کے حساب سے ہوگا جو اس کا ارادہ, نیت اور پھر اس پر اس کا عمل ہے. نہ اکیلی نیت کافی ہے, نہ اکیلا ارادہ کافی ہے, اور نہ اکیلا عمل کافی ہے. اللہ کریم پر ایمان اور اس کے نبی پر ایمان اور ضروریات دین پر ایمان, یہ ضروری ہے. اگر ایمان ہی نہیں ہے تو پھر بندہ کو اچھی کوشش بھی کرتا ہے تو اللہ کے لیے نہیں, اللہ کی رضا کے لیے نہیں, اللہ کے دین کے لیے نہیں کرتا, بلکہ کسی نہ کسی دنیاوی فائدے کے لیے کرتا ہے. سو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, وہ ایک خود غرضی ہوتی ہے. لہذا ایمان بنیادی ضرورت ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام. اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ یہ کفر کی چالیں ہیں کہ جی مکالمہ بین المذاہب ہونا چاہیے. کیا مکالمہ بین المذاہب ہوگا؟ ایک طرف آپ سچ رکھتے ہیں, دوسری طرف جھوٹ رکھتے ہیں, اور سچ اور جھوٹ میں کیا مکالمہ ہوگا؟ وہ کیا سمجھوتا کریں گے؟ کیا سچ میں کچھ تھوڑا سا جھوٹ ملا دیا جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا, یا جھوٹ میں سچ ملا, سچ سچ رہے گا, جھوٹ جھوٹ رہے گا, ان کی آپس میں آمیزش نہیں ہوتی. دین حق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر قیامت تک کے لیے ساری انسان نیت کے لیے اکیلا سچ. کسی بھی مسلمان کو اس میں رائے برابر شبہ نہیں, اور جسے شبہ ہے وہ مسلمان ہے. لہذا یہ سارے دھوکے ہیں عالم کفر کے, اور یہ سارے مسلمانوں کو دین سے الگ کرنے کے حرب ہیں. اور بڑی عجیب بات ہے کہ ہمارے مسلمان حکمران بھی اس میں بڑے پیش پیش ہیں. مجھے کوئی بتا رہا تھا ساتھیوں میں سے کہ پچھلے جمعے پر یہاں بھی کوئی صاحب تشریف لائے ہوئے تھے جو اس موضوع پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں, مکالمہ بین المذاہب ہونا چاہیے. لیکن الحمدللہ مجھے پتا تو نہیں تھا کہ کوئی بندہ آیا ہوا ہے, لیکن اس موضوع پہ بحث جمعے میں سیر حاصل ہو گئی. اللہ جو چاہتا ہے وہ زبان سے نکلوا دیتا ہے, تو میرے ناقص خیال میں کم از کم اس کی تسلی تو ہو گئی ہوگی کہ یہاں سے کچھ ملنے والا نہیں. تو یہ سارے دھوکے ہیں. اب اس کے مقابلے میں کیا ہم مٹھی بھر لوگ یہ آگ بجھا لیں گے؟ ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے کہ یہ آگ بجھے گی یا بڑھے گی. کائنات اس کی اپنی ہے, مخلوق اس کی اپنی ہے, فیصلے اس کے اپنے ہیں. ہماری خلوص نیت سے محنت یہ ہونی چاہیے کہ یہ آگ بجھ جائے, دنیا میں امن قائم ہو, لوگوں کو آرام ہو, لوگوں کو حقوق کا تحفظ ملے, انسان انسانوں کے غلام نہ رہیں بلکہ ہر انسان اللہ رب العزت کا غلام ہو اور اپنی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں جھکائے, انسانوں کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو. یہ ہوگا یا نہیں ہوگا اس کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے, انبیاء اور رسل پر, حتیٰ کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ یہ توبہ کرتے ہیں یا نہیں, یہ دین قبول کرتے ہیں کہ نہیں. آپ کے ذمہ اللہ کا پیغام پہنچانا ہے, کے بعد یہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے, یہ معاملہ ان کا اللہ کریم کے ساتھ ہے. تو ہمارے ذمے یہ ہے, وہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے بہت سی پھر حکایات گھڑی گئیں, اس میں ضروری نہیں کہ ساری سچی ہوں, جب وہ قصے کہانیاں بنتے ہیں تو بہت دور تک بنتے چلے جاتے ہیں. بلکہ اصولی بات تو یہ ہے کہ کیوں انہیں آگ میں ڈالا گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اہل خاندان سے, گھر والوں سے, والد سے لے کر حاکم وقت تک بتوں کی پوجا میں یکسو تھے, اور ایک نوجوان کھڑا ہو کر اس سارے کی تردید کرتا ہے. پھر بحث میں, مناظرے میں وہ لاجواب کر دیتا ہے, شہنشاہ وقت کو بھی لاجواب کر دیتا ہے, بت بنانے والوں کو لاجواب کر دیتا ہے, بت قدوں کے جو پروہت اور پجاری تھے وہ لاجواب ہو جاتے ہیں. ان کے پاس کوئی جواب نہیں رہتا, تو جس کے پاس جواب نہیں رہتا وہ پھر لڑائی پہ آ جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی, یہ اس طرح باز نہیں آئے گا, اس سے باتیں مت کرو, اسے بہت بڑا آگ کا الاؤ بنا کر اس میں پھینک لو. چنانچہ ٹنوں لکڑی جمع کی گئی, اور جس کے شعلے میلوں تک جاتے تھے, گرمی کہیں تک پہنچ رہی تھی. جب انہیں آگ میں پھینکا گیا تو اللہ بڑا کریم ہے, اس نے آگ کو حکم دیا. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ آگ بجھ گئی, آگ بجھی نہیں تھی, بلکہ قرآن کریم فرماتا ہے, اللہ نے فرمایا آگ کو کہ تو اپنے بل پیدا ہونے سے لے کر ہمیشہ جب تک رہے گی, اللہ نے تجھے ایک ہی کام دیا ہے کہ جو چیز تیرے آگے آئے اسے جلاتی جا. لیکن آج وکلنا یا نار, اللہ کریم نے آگ کو مخاطب فرمایا کہ اے آگ کونی بردا وسلام علی ابراہیم, اپنی تپش چھوڑ دے, آج تو ٹھنڈی اور بہار آخری ہو جا. تخلیق سے جب تک تو ہے جلاتی رہے گی, لیکن آج ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا, اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی کا سبب بن جا, نسیم سحر بن جا, باد صبا بن جا. اور یہ حکم آگ کو ہے. یہ جو کہا جاتا ہے آگ بجھ گئی, تو آگ بجھ گئی تو پھر تو آگ تو رہی نہیں, آگ جلتی رہی, شعلے دہکتے رہے, لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے باد سحر بن گئی, باد صبا بن گئی, پھولوں اور خوشبوؤں سے بھر گئی, اور انہیں اپنی گود میں, اپنی لپٹوں میں لے کر جلاتی رہی, بہلاتی رہی, آرام دیتی رہی, کہ حکم آگ ہی کو تھا. کہ جب حکم ہی آگ کو دیا جا رہا ہے تو آگ بجھ گئی تو پھر حکم کی تعمیل کس نے کی؟ خطاب ہی فرمایا جا رہا ہے, یا نار, اے آگ کونی بردا, تو جلانے والی ہے لیکن آج تو ٹھنڈک پہنچانے والی ہو جا. وسلام علی ابراہیم, اور ابراہیم کے لیے سلامتی کا سبب بن جا. میرا محبوب, میرا نبی, میرا خلیل, کچھ دیر کے لیے, کچھ دنوں کے لیے, کچھ وقت کے لیے تیرے پاس مہمان ہے, تو اس کی خدمت میں لگ جا, تو ہی نسیم سحر بن جا. تو چیزوں میں اثر تو وہی پیدا کرتا ہے, وہ چاہے تو آگ میں نسیم سحر کا, پانی کا اثر پیدا کر دے, اور وہ چاہے تو پانی میں آگ پیدا کر دے, پانی میں آگ کا اثر پیدا کر دے. وہ قادر ہے, چیزوں میں اثر بھی تو وہی پیدا کرتا ہے. اور کمال یہ ہے کہ آگ بجھی نہیں تھی, میں اس کا قائل نہیں ہوں, اس لیے کہ قرآن تو آگ کو حکم دے, جب بجھ گئی تو حکم کی تعمیل کس نے کی؟ اور حقیقی معجزہ بھی یہی ہے, کمال یہی ہے کہ شعلے بھڑک رہے تھے لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ گلو گلزار تھے. لیکن اس کے باوجود اکثر حضرات نے لکھا آگ بجھ گئی, درخت سر سبز ہو گئے. چلو وہ ان کی مرضی, ہر ایک کی اپنے اپنے, سب نے بڑے خلوص سے, بڑی محنت سے ترجمہ تفاسیر کی ہیں, جو ان تک کی روایت پہنچی وہ اس کے امین تھے، انہوں نے آگے پہنچا دی. اللہ سب کی کوششیں قبول فرمائے. لیکن جو اس میں حکایتیں بنی، میں بات ادھر لے جانا چاہتا تھا، تو اس میں کسی پرندے کا ذکر ملتا ہے کہ چھوٹی سی وہ چڑیا تھی، وہ کسی چشمے سے یا کہیں سے چونچ میں پانی بھرتی اور ایک قطرہ آ کر اس آگ پہ ٹپکا دیتی، بڑے دور سے بڑی بلندی سے شولوں کی تپش سے بہت اوپر جا کر تو ایک قطرہ ٹپکا دیتی. تو کسی نے اس سے کہا کہ اس سے کیا ہوگا؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا کہ اس سے کیا ہوگا، میرا شمار آگ جلانے والوں میں نہیں، آگ بجھانے والوں میں. نتیجہ کیا ہوگا مجھے اس کا پتہ نہیں، لیکن اس سے ایک بات یہ ہوگی کہ اللہ کریم مجھے ان زیرو میں استعمال شامل فرما دیں گے جو آگ بجھانے والے. تو ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ شاید ہمارے کہنے سے دنیا ہمارے بات سن لے گی یا دنیا بدل جائے گی یا زمانہ بدل جائے گا، اور اگر اللہ چاہے تو ایسا ہو بھی سکتا ہے، لیکن اور ایسا ہو بھی ہوگا بھی انشاءاللہ. آپ نے بڑی بڑی بلند عمارتیں دیکھی ہیں، بڑی بڑی شان دیکھی ہے ان کی، بڑی چمک دمک ان پہ شیشے لگے ہوئے، لیکن دیکھنے والا بھول جاتا ہے کہ یہ جتنی بلند عمارت ہے اس کی بنیاد بھی اتنی گہری ہوگی، اور بے شمار ایسا مٹیریل ہے جو زیر زمین ہے، نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کے کھڑا ہونے کا سبب وہی ہے. اگر وہ نیچے سے نکال دیا جائے تو ساری عمارت دھڑام سے گر جائے. ہو سکتا ہے انقلاب تک ہم نہ ہوں، ہو سکتا ہے جب تبدیلی آئے اور ایک خوبصورت عمارت بنے ہم سامنے نہ ہوں، لیکن انشاءاللہ ہم بنیادوں میں ضرور ہوں، چونکہ ہم یہ بنیاد رکھتے ہیں. اور یہ دیکھ لیجئے کہ اگر بنیاد کمزور ہو تو پھر بات نہیں بنتی. بنیاد کو کمزور نہیں ہونا چاہیے. میرا یہ ایمان ہے کہ دنیا میں ہم وہ خوش قسمت ترین لوگ ہیں جنہیں اس زمانے میں اللہ نے حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منسلک کر کے، اس زمانے میں جب ہر کوئی آگ پر ایندھن ڈالنے اور تیل ڈالنے میں لگا ہوا ہے، ہمیں حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات اور صحبت میں آگ بجھانے والوں میں شامل کر دیا. اور دنیا میں سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ اس عالم آب و گل میں کسی کو برکات نبوی میں سے کوئی ذرہ نصیب ہو جائے، اور اس کا سبب ہمیشہ مشائخ عظام بنا کرتے ہیں. اللہ کریم کا احسان ہے کہ وہی برکات، وہی نعمت، وہی دولت تقسیم ہو رہی ہے. اللہ نے لوگوں میں طلب اور جستجو بھی پیدا کر لیا، اور الحمدللہ لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یہ اضافے غیر محسوس ہوتے ہیں ہمیشہ. بارش شروع ہوتی ہے تو کوئی نہیں کہتا طوفان آ گیا، چلتی رہتی ہے، برستی رہتی ہے، اور اس کے ختم ہونے تک ہر طرف طوفان آ جاتے ہیں. لیکن جب برسنا شروع ہوتی ہے تو کسی کو خبر نہیں ہوتی کہ چند لمحے برسے گی یا کچھ پانی نالیوں میں بہے گا یا ہو سکتا ہے طوفان بن جائے. تو ہر کام اپنے اپنے وقت پہ ہوتا ہے، لیکن کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس دینی انقلاب کی بنیاد کے لیے اللہ نے پسند کر لی ہے. یہ بھی اس کی عطا ہے. دنیا میں بڑے لوگ ہیں جو ہم سے پڑھے لکھے بھی زیادہ ہیں، ہم سے مالدار بھی ہیں، ہم سے جوان بھی اچھے ہیں، ہم سے شکل و صورت میں بھی اچھے ہیں، اور بے شمار دنیاوی خوبیاں ان میں ہوں گی، لیکن یہ اس کا اپنا کرم ہے، اس کا اپنا انتخاب ہے کہ اس نے کس کو اس کی توفیق عطا کر دی. اب ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم کوئی کمزور یا کچی اینٹ یا ٹوٹنے والا بنیاد کا پتھر نہ بنے کہ جس پر بوجھ پڑے اور بیٹھ جائے اور پوری عمارت کو لے بیٹھے. پھر جو لوگ آپ جماعت میں سے پھر اس میں اسپیشل کلاس میں شامل ہیں، آپ پر تو اللہ کریم کا دوہرا کرم ہے. دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور بعثت عالی سے لے کر قیامت تک کے لیے ساری انسانیت کے لیے ہے. اور دین میں جہاں عبادات فرض ہیں، جہاں ذکر فرض ہے، جہاں عمل فرض سنت واجبات میں تقسیم ہے، وہاں یہ فریضہ بھی ہے کہ اپنے وجود کو بھی صحت مند اور قائم رکھنے کی پوری کوشش کی جائے، جو چیزیں نقصان دہ ہوں ان سے پرہیز کی جائے، جو چیزیں مفید ہوں، جس طرح حلال و حرام سے پرہیز ضروری ہے، حرام سے پرہیز کی جائے، اس کے حلال کی کوشش کی جائے، اسی طرح صحت کو نقصان دینے والی چیزوں سے بچا جائے اور صحت مند رہنے کے لیے ایکسرسائزز یا جو چیزیں ضروری ہیں وہ اختیار کی جائیں. جتنا صحت مند بدن ہوگا اتنی ہی نیکی کرنے کی سکت اس میں زیادہ ہوگی، اتنا ہی کفر کا دباؤ اور دفاع کر سکے گا جتنا وہ صحت مند ہوگا. لہذا اسلام میں یہ تصور نہیں ہے کہ اچھا مسلمان ہے جو بے کس و بے بس ہو جائے، جو کھا پی بھی نہ سکے، اٹھ بیٹھ بھی نہ سکے، بات بھی نہ کر سکے، ایسا نہیں ہے. بلکہ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین کی حیات مبارکہ پڑھیں تو بیک وقت شبے دار بھی تھے، تہجد خان بھی تھے، ذاکر بھی تھے، جان باز بھی تھے، دن گھوڑے کی پیٹ پر اور رات جا نماز سے بسر ہو جاتی تھی، تلوار بکف بھی تھے، شمشیر بکف بھی تھے، جانے دہی بھی، جانے لی بھی، مقابلہ بھی کیا اور بزور شمشیر باطل کو، کفر کو، ظلم کو، جور کو مٹانے کا کارنامہ بھی سر انجام دیا. سو اسلام کی حقیقی تعبیر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں اور ان کی حیات مبارکہ ہے. تو اللہ کا آپ پر احسان ہے کہ آپ ماں باپ کو اس نے اپنی یاد کی توفیق بھی عطا کی، حلال حرام کی تمیز اور نیکی پر عمل کی توفیق عطا کی، برائی سے بچنے کی توفیق عطا کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جسمانی صحت کو، جسمانی قوتوں کو محفوظ رکھنے کی اور انہیں نیکی پر صرف کرنے کی توفیق بھی عطا کی. یہ جس طرح سے ایک پوری جماعت میں آپ لوگوں کو ایک امتیازی شان حاصل ہے کہ آپ اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے، اپنے جسم کو سلامت صحت مند رکھنے کے لیے اپنے کورسز چلاتے ہیں اور جسمانی طور پر فٹ رہتے ہیں، جسمانی کام کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، یہ ضروری ہے کہ آپ یک طرفہ نہ ہو جائیں کہ صرف جسمانی جو ہے فٹنس اس پہ پوری توجہ ہو جائے اور روحانی طور پر آپ پیچھے رہ جائیں تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں، پھر تو یہ سارا فضول ہے. یہ سارا اس وقت مفید ہے کہ جب آپ روحانی طور پر بھی اپنی پوری کوشش اور سعی جاری رکھیں اور دوسرے احباب سے پیچھے نہ آگے نہ بڑھ سکے تو پیچھے نہ رہیں، بلکہ چاہیے یہ کہ یہ جو اسپیشل کلاس کے یا پی ٹی کلاس کے احباب ہیں، یہ میری دلی خواہش و آرزو یہ ہے کہ یہ روحانی اعتبار سے بھی ساری جماعت میں ممتاز ہونے چاہیے. بات بنتی ہی تب ہے کہ جب دونوں پہلوؤں سے آپ آگے بڑھیں. دوسروں سے نماز کی اور نماز با جماعت کی پابندی آپ لوگوں میں زیادہ ہونی چاہیے، دوسروں کی نسبت آپ کے ذکر کے اوقات زیادہ ہونے چاہیے، دوسروں کی نسبت آپ کے معاملات میں زیادہ صفائی اور پاکیزگی ہونی چاہیے، دوسروں کی نسبت آپ کے رزق میں زیادہ کوشش اور زیادہ احتیاط ہونی چاہیے کہ خالص حلال حاصل ہو اور اس کی برکات سے مستفید ہوں. اسی طرح مراقبات میں میری دلی آرزو یہ ہے کہ آپ اس میں بھی سپیشل ہوں اور اس میں بھی عام آدمی کی نسبت آپ کی جماعت، آپ کے جو لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں، ان کی خصوصیت ہونی چاہیے، ان کا لطائف کرنے کا انداز دوسروں سے قوی ہونا چاہیے، ان کے مراقبات کے اوقات دوسروں سے زیادہ ہونے چاہیے اور ان کے مراقبات دوسروں سے آگے زیادہ اور شفاف ہونے چاہیے. بات تب بنے گی، کیونکہ جہاں پر جسمانی صحت، جسمانی طاقت اور جسم کے تحفظ کی ضرورت ہے، وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس جسمانی طاقت کو، جسمانی صحت کو روحانی حصول برکات کے کام میں لانے کی اہلیت، اس سے تبدیلی تب آئے گی کہ جب ہم جسمانی طور پر بھی فٹ ہوں گے، روحانی طور پر بھی فٹ ہوں گے. کوئی بھی ادھورا ہتھیار کچھ نہیں کرتا، ایک ہتھیار مکمل بھی، ایک رائفل مکمل بھی ہو، ٹھیک بھی ہو، اس کے ساتھ امنیشن نہ ہو تو وہ لاٹھی سے بھی گئی گزری، اور اگر اس کی بیرل ہی زنگ خوردہ ہو یا اس کے سپرنگ ہی زنگ خوردہ ہو جائے یا اس کے فائرنگ پن ہی ٹوٹ جائے تو پھر اس کے ساتھ امنیشن بھی ہو تو کوئی فائدہ نہیں. تو یہ جو جسم ہے یہ ایک ہتھیار ہے، اسے ہم نے ظلم اور بدی کے خلاف، اسے ہم نے تاریکی کے خلاف، اسے ہم نے کفر و شرک کے خلاف اللہ کی یاد کے لیے، بندوں کو اللہ سے، جو مخلوق کو تباہ کرنے کے لیے نہیں، مخلوق کو راہ ہدایت پر لانے کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، ان کے فائدے کے لیے، انہیں اللہ کریم سے جوڑنے کے لیے استعمال کرنا ہے. اب ہم جسمانی صحت پہ اور بھاگ دوڑ پہ اور اپنی اس پہ ایکسرسائز پہ لگے رہیں اور ہمارے سینے اس طرح روشن نہ ہوں جو آگے روشنی پھیلا سکیں تو کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارا مقصد صرف جسمانی محنت کرنا نہیں ہے بلکہ ہمیں دونوں محاذوں پہ پورے دیانت، پورے خلوص اور پوری جافشانی سے کام کرنا. اور یاد رکھیں، حصول برکات کے لیے وہ جو علامہ مرحوم نے کہا تھا کہ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داواں بھی ہے. یہی وہ گلشن ہے اللہ اللہ کا، جس میں اگر ہمارا دامن تنگ بھی ہو اور ہم اس میں محنت مجاہدے سے باز نہ آئیں تو دامن بڑھا دیا جاتا ہے، عطا ہو جاتا ہے. دنیا کے شعبوں میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک ایسی دولت ہے، یہ ایک ایسا شعبہ ہے، یہ اصلی مسئلہ تصوفی کا ہے کہ یہاں اگر کسی کا دامن تنگ بھی ہے لیکن وہ پوری دیانت خلوص سے، یاد الہی سے، محنت سے، مجاہدے سے وابستہ ہے، لگا ہوا ہے، تو اس کا دامن بڑھا دیا جاتا ہے اور مزید پھولوں سے بھرتا چلا جاتا ہے. تو اللہ کریم ہمت بھی دے دیتے ہیں، وقت میں برکت بھی دے دیتے ہیں، لیکن شرط خلوص اور خلوص کے ساتھ مجاہدہ ہے، دونوں چیزیں ضروری ہیں. خلوص میں کمی ہو تو نرا مجاہدہ کچھ نہیں کرتا، اور کتنا بھی خلوص ہو اور عمل نہ کریں تو صرف خلوص سے بیٹھا رہنا بھی کوئی فائدہ نہیں دے. تو میری گزارش یہ ہے کہ میری دانست کے مطابق ہماری پوری جماعت ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہے جسے اس گئے گزرے زمانے میں، اس دور کی تاریکیوں میں اللہ نے انوار و برکات نبوت اور انوار و برکات محمدی علیہ صاحب صلات و السلام سے روشنی بخشی. جگنو ایک چھوٹا سا کیڑا ہے اور اس میں تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے، لیکن کتنی تاریک رات ہو ایک نقطے برابر اس کی روشنی ہو، لیکن جہاں ہو وہاں اندھیرے کا جگر چیر رہا ہو تو کسی کو ایک لطیفہ بھی نصیب ہو جائے، لطائف نصیب ہو جائے، مراقبات ثلاثہ نصیب ہو جائے، تو اس عید کی تاریکیوں میں جگنو ہی صحیح. لیکن سفیر اور امین تو روشنی کا ہے تاریکی کا نہیں، ساتھی تو روشنی کا ہے تاریکی کا نہیں. اس اعتبار سے سارے وہ احباب جو دنیا سے چلے گئے، جو دنیا میں موجود ہیں یا جو دنیا میں اور اس جماعت میں آئیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ ان سب پہ اس عید میں اللہ کریم کا خصوصی احسان ہے، اور یہ صرف میری سمجھنے کی بات نہیں، یہ حق ہے. پھر ان میں بھی یہ جو آپ کا ایک طبقہ اس میں سے بھی اللہ نے الگ کر لیا ہے، یہ اس کی اپنی تقسیم ہے. بڑی عجیب بات ہے کہ آپ میں سارے نوجوان تو نہیں ہیں، سفید ریش بزرگ ہیں، سارے تنو من صحت مند تو نہیں ہیں، دبلے پتلے لوگ بھی ہیں. یہ اس کا اپنا انتخاب ہے، وہ خود بھرتی کرتا ہے، اس نے کیا معیار رکھا ہوا ہے، کس پیمانے سے وہ ساتھی ماپتا ہے یا قد ماپتا ہے یا وزن تولتا ہے، یہ اس کے اپنے پیمانے ہیں. وہ کیا چیز دیکھتا ہے، وہ کس طرح کی کیفیات پسند کرتا ہے، کن دلوں کو وہ پسند کرتا ہے، یہ تو اس کے اپنے پیمانے ہیں. تو جن پر اس نے یہ کرم فرمایا ہے، اب اس کی ضرورت ادائے شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا جو احسان ہوتا ہے اس کا شکر ادا کیا جاتا ہے. اور ادائے شکر پہ بڑی بڑی باتیں کی گئیں کہ شکر کیسے ادا کیا جائے، لیکن سب کا حاصل یہ ہے کہ جو نعمت نصیب ہوتی ہے، رزق نصیب ہوتا ہے، علم نصیب ہوتا ہے، وہ تو اقتدار نصیب ہوتا ہے، جو نعمت طاقت نصیب ہوتی ہے، جو نعمت نصیب ہوتی ہے اس کا شکر یہ ہے کہ اسے اللہ کی راہ میں اس کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے. سب سے بہترین طریقہ ادائے شکر کا یہ ہے. اللہ کریم نے آپ کو پھر ذاکرین میں سے بھی چن لیا اور ایک خصوصیت عطا کر دی، اور میں یہ دیکھتا ہوں، یہ میرا تجربہ ہے، کہ اس نے آپ کو دنیاوی امور میں بھی ایسی قوت کار عطا کر دی ہے کہ جو کام یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ 10 دنوں میں ہوگا، جب آپ لوگ کرتے ہیں تو 2 دنوں میں ہو جاتا ہے. نہ کام گھٹتا ہے نہ اس کی مقدار گھٹتی ہے، وقت کم لگتا ہے، کام زیادہ ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس کا احسان ہے. جسے لفظ برکت کہتے ہیں نا، اس کی جب تشریح کرتے ہیں علماء، تو یہی ہوتا ہے کہ برکت سے مراد یہ ہوتا ہے، جیسے کھانے میں برکت یہ ہے کہ 10 آدمیوں کا کھانا 100 آدمی کے لیے کافی ہو گیا، یہ اس میں برکت ہے. وقت میں برکت یہ ہوتی ہے کہ وہ جو کام 10 گھنٹوں میں ہونا چاہیے تھا وہ 2 گھنٹوں میں ہو گئی، ان 2 گھنٹوں میں اتنی برکت ہو گئی کہ انہوں نے 10 گھنٹوں کے کام کو اپنے اندر سمو لیا. محنت میں برکت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہم نے محنت تھوڑی کی، نتیجہ بہت حاصل ہو گیا. تو یہ اللہ کا احسان ہے، اور یہ میں تو اس کا چشمدید گواہ ہوں. آپ کو بھی احساس ہوگا کہ کام جو ہفتوں کا مہینوں کا نظر آتا ہے، جب آپ کرتے ہیں تو وہ گھنٹوں میں ہو جاتا ہے. اس میں نہ میرا کمال ہے نہ آپ کا کمال ہے، اس کا کرم بس اس کا کرم ہے، اس کے کرم کی بات نہ پوچھو، یہ اس کا احسان ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ دلی آرزو ہے، میری یہ تمنا ہے، میں اس کے لیے دعا بھی کرتا ہوں اور میں اس کے لیے اپنی بھرپور کوشش بھی کرتا ہوں، کہ اللہ نے جس طرح باقی امور میں آپ کو ممتاز فرمایا ہے، روحانی امور میں بھی آپ کو اسی طرح ممتاز ہونا چاہیے. اپنے اوقات کا خیال کیجئے، اپنے مجاہدے کا خیال کیجئے، جس طرح آپ جان سپاری میں سب سے آگے ہیں اسی طرح امور دنیا میں بھی دوسروں سے الگ نظر آئیے، حلال کھائیے، حرام سے اجتناب کیجئے، سچ کا ساتھ دیجئے، جھوٹ سے بچیں۔ ملک میں طوفان آ رہے ہیں، ملک میں روز جلوس ہو رہے ہیں، ملک میں روز جلسے ہو رہے ہیں، میرے پاس آج بھی دعوت ہوئی پی ڈی ایم والوں کی پڑی ہے، ہم کیوں ان میں شریک نہیں ہو رہے؟ ہم متحدہ قومی مار میں بھی ایم ایم اے بنی، ہم اس میں بھی شامل نہ ہوئے، بڑی لوگوں نے لان تان کی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ باقی سارے علماء متحد ہو گئے، آپ اپنی الگ ہی رائے رکھتے ہیں۔ اب وہ آل پارٹی ڈیموکریٹک موومنٹ ہے، وہ کوشش کر رہی ہے، آج بھی ان کا دعوت نامہ پڑا ہے، ہم کیوں نہیں جا رہے؟ وکیلوں نے اتنا جلوس نکالا اور لوگ بڑے بڑے عام، جن بندوں کے ساتھ دو بندے بھی نہیں وہ بھی انٹرنیشنل میڈیا پہ آ گئے، جی یہ بھی ساتھ ہیں، یہ بھی ساتھ ہیں، ہمارا نام تو کسی نے نہیں لیا، ہم گئے جو نہیں، کیوں نہیں گئے؟ یاد رکھ لو، یہ جتنے طوفان اٹھ رہے ہیں یہ سب مفاد پرستوں کے ہیں، اور ہر شخص اپنے اپنے ذاتی مفاد کے لیے اسے قومی ڈرامہ بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ ہم کسی فرد، کسی پارٹی، کسی سیاسی جماعت کے مفاد کی بھینٹ نہیں چلے، اور یہ طوفان اٹھ اٹھ کر بیٹھ رہے ہیں، لیکن جب حق کا طوفان اٹھے گا وہ بیٹھے گا نہیں، باطل کو بہا لے گا۔ یہ کیوں بیٹھ جاتے ہیں؟ اس لیے بیٹھ جاتے ہیں کہ ان میں لاہیت اور خلوص نہیں ہے۔ آپ نے کتنے نعرے سنے، کتنے اجتماع ہوئے، کتنی تک کسی نے اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے دین کا نام لیا؟ کسی نے حق و انصاف کی بات کی؟ کسی کی لیڈر کے منہ سے یہ نکلا کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن، اللہ کا دین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ضابطہ حیات موجود ہے، ہمیں اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے؟ کسی نے کہا؟ تو پھر کس کے لیے ہم ساتھ دیں؟ ہماری ساری محنت، ساری دولت، ساری کاوش اور ہمارا سب کچھ تو اس کتاب کے لیے ہے، اللہ کے دین کے لیے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام حیات کے لیے۔ تو جب تک لوگ اپنے ذاتی مفادات کی لڑائیاں لڑ رہے ہیں، جب تک لوگ اپنے اپنے مفاد کے لیے الجھے ہوئے ہیں، اس میں ہمیں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خرابیاں بڑھ رہی ہیں، لیکن یاد رکھیں ظلم کی عمر لمبی نہیں ہوتی، باطل کو مٹنا ہوتا ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، باطل کا مقدر یہ ہے کہ اسے مٹنا ہے، باطل مٹنے کے لیے بنتا، کان زہوقا ہوتا ہی مٹنے کے لیے ہے، لیکن ہر کام کے لیے وقت اور ہر وقت کے لیے کام ہوتا ہے۔ سو میرے بھائی، ہم بے خبر نہیں ہیں اور ہم نکمے بھی نہیں بیٹھے ہوئے، ہم اپنا کام جو اللہ نے ہمیں توفیق دی ہم کر رہے ہیں، ہم اپنی محنت رات دن کر رہے ہیں، اور ہم انشاءاللہ ایک قابل ذکر تبدیلی معاشرے میں لا رہے ہیں یار، مکتب فکر کے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچ رہا ہے، ایک تبدیلی آ رہی ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ خاموش محنت ہی سب سے اونچی آواز بن جائے گی، لیکن اس کے لیے جو پتھر بنیاد میں سب سے نیچے آ جاتے ہیں انہیں سب سے زیادہ بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنی بہت زیادہ اصلاح اور تربیت کی ضرورت ہے، اور میری گزارش یہ ہے کہ آپ پورے خلوص سے، پوری طرح اپنی فٹنس اور جسمانی تربیت کا بھی دھیان اور پوری توجہ رکھیں، اپنے نظام کو پوری دیانت سے فالو کریں اور اپنے ڈسپلن کو پوری دیانت سے قائم رکھیں، اور امور دین اور روحانی مجاہدات میں بھی دوسروں سے اسی طرح سرفراز اور سربلند رہیں جس طرح دنیاوی امور یا فزیکل امور میں آپ آگے. اللہ کریم آپ کو توفیق دے اور آپ کو قوت دے اور آپ کی محنت کو قبول فرمائے. انشاءاللہ العزیز مجاہدین آتے رہیں گے, آپ کے ساتھ شامل ہوتے رہیں گے, یہ کارواں بڑھتا رہے گا اور یہی بنیاد مثبت تبدیلی اور اقاق حق کی ہے. اس زمین پر انشاءاللہ حق کا غلبہ ہوگا اور یہاں سے دنیا میں اسلام پھیلے گا, اور جو پیشگوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس میں تو پاکستان کا تو کہیں ذکر ہی نہیں. اس میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال فرمایا وہ الہند ہے, بر صغیر کی بات ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ بات پاکستان تک نہیں رہے گی, انشاءاللہ بر صغیر سارا اسلامی ریاست بنے. کتنی قربانیوں کے بعد بنے گا, کتنے مجاہدے کے بعد بنے گا, اور کون وہ خوش نصیب ہوں گے جن کے خون سے یہ داستان لکھی جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی کن کے مبارک خون سے لکھی جائے گی, جس کی تصدیق کن کا مبارک, کون خوش قسمت لوگ ہوں گے جن کا خون اس کی تصدیق کرے گا. اور یہ ہوگا انشاءاللہ العزیز, یہ ضرور ہوگا, جو حضور نے فرما دیا وہ ضرور ہوگا. اور یہ انقلاب آئے گا, جہاد ہوگا, مقابلہ ہوگا, کفر کو شکست ہوگی, بر صغیر پہ اسلامی ریاست بنے گی اور پھر روئے زمین پر احیاء اسلام ہوگا. یہ بہت قریب نظر آ رہا ہے. ہم ہوں گے نہیں ہوں گے یہ اللہ کو معلوم, لیکن انشاءاللہ العزیز اگر ہم نہیں بھی ہوں گے تو ہمارا نام ان لوگوں میں اللہ شامل فرمائے گا جو اس کے جانسار اور جان دینے والے ہیں. اس لیے کہ ہم آج سے, اس سے پہلے سے, ابتدا سے ہم اسی کی محنت پہ لگے ہوئے ہیں. اللہ کریم قبول فرمائے. میرے عزیزو, میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس عہد کے مسلمان, اسلام مثالی مسلمان نظر آئے, جنہیں دیکھ کر کہا جا سکے کہ مسلمان ایسے ہوئے ہیں. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.